أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اگست 1980 کی 29 تاریخ ہو گئی اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الصافات کی آیت 47 سے ہو رہا ہے. 37/4. سابقہ آیات میں جنت کی آسائشوں کا، نعما کا، نعمتوں کا ذکر چلا آ رہا تھا اور آیت اس کے بعد وہ سامنے آ رہی تھی جس کے متعلق شاید اقبال نے کہا تھا کہ تھامے رہ رہا ہوں کہ پھر شاید کوئی مشکل مقام آ گیا تھا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيُنٌ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. کیا عرض کیا جائے، قرآن کریم کے یہی مقام کے جس سے انسان وجد میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں کی تفسیروں اور ترجموں نے کیا سے کیا بنا کر رکھ لیا. یہ مقام وہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں نا جنت میں حوریں ہوں گی، تو یہ حوروں کا ذکر یہاں. میرے لیے مشکل یہ ہے کہ مجمع مخلوط ہوتا ہے، ہزار احتیاط کے باوجود بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں میں کسی طرح سے بھی پیش کرنے کی ضرورت کر نہیں سکتا، حیا اجازت ہی نہیں دیتا. میں اس سے زیادہ اپنی قومی بدبختی کے متعلق اور کیا کہوں کہ ہمارے ہاں کی یہ تفسیریں اور یہ روایات اس زمانے میں وضع اور مدون ہوئی جب ملوکیت اپنے شباب پر تھی اور ملوکیت انسانوں کا خدا بن جانا، ان پہ حکومت کرنا. دنیا بھر کے جتنے بھی عیوب ہیں وہ اس کے رو میں بہتے ہوئے چلے آتے ہیں. سیلاب ہوتا ہے، ہر قسم کا خط و خاشاک، غلاظتیں، کتابیں، زندگیاں اس کے ساتھ چلی آتی ہیں. ان میں سب سے زیادہ چیز جو ان کے اعصاب پہ سوار ہوتی ہے وہ سیکس ہوتا ہے، جنسی اعصاب. یوں نظر آتا ہے کہ ملوکیت میں ویسے ہی دولت کی افراط ہوتی ہے، پھر ملوکیت اسے بھی ضروری سمجھتی تھی کہ مذہبی پیشوائیت اس کے ساتھ رہے، کیونکہ انہی کی طرف سے ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ کہہ دے کہ یہ چیز خلاف اسلام ہے. عوام کے دل میں اسلام کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ پھر اس آوازے کے اوپر خود کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ملوکیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہبی پیشوائیت کو اپنے ساتھ رکھے. فرعون ہو نہیں سکتا تابق سے کہ اسے امان اور اس کے لشکروں کی تائید حاصل نہ ہو. قرآن نے حامان کے جنود کہا ہے، یعنی حکومت بادشاہت کے تو جنود لشکر ہوتے ہی ہیں. اس نے یہ جو ہیڈ پریسٹ تھا، پیشوائیت کا سربراہ جو تھا، اس کے بھی لشکر بنائے ہیں، اور یہ لشکر تو وہ ہوتے ہیں بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی، ان کے ہاں تو وہ سپاہ ہوتی ہے. تو ملوکیت تو کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ انہیں راضی رکھے، خوش رکھے. تو چنانچہ ہمارے ہاں تاریخ میں ہے کہ یہ لوگ جو تھے ان کے وظیفے لگے ہوئے تھے، اوقاف تھے ان کے لیے، کمانے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. تو دور اس قسم کا ہو کہ جس میں یہ ساری برائیاں معاشرے کے اندر اچھائیاں بن گئی ہوں، جب برائی عام ہو جاتی ہے معاشرے میں تو پھر وہ کھٹکتی ہی نہیں نگاہوں کے اندر، کوئی ٹوکنے روکنے والا ہوتا نہیں. قرآن نے کہا ہے یہودیوں کی تباہی کے متعلق کہ وہ جو کچھ کرتے تھے تو وہ تو کرتے تھے، لیکن انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اس لیے تباہی آئی. تو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا. تو ہم دیکھتے ہیں اس دور میں جنسیات اتنی چھائی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اعصاب پہ کہ کوئی بھی گوشہ وہ دیں उसमें किसी ना किसी तरह से ये पहलू जरूर निकल आता है, निकाल लेते हैं वो इसके लिए। हमारी इन मुतकद्दमीन की तफासीर में, यानी जिन्होंने पहले ये तस्वीरें लिखी, याद रहे कि इसके बाद जो तस्वीरें लिखी गई हैं वो सारी तरह ही गजलें हैं, यानी तरह मिसरा वहीं से लिया जाता है और उसके ऊपर उसी काफिया रदीफ है, उन्हीं मजामीन के एतबार से गजल मुरतब कर दी जाती है। वही होता है, कोई एक इंच इधर उधर नहीं वहां से होता, हो नहीं सकता। उन्हें इतना मुस्तनद समझा जाता है और मुस्तनद वो इस तरह से बना दी गई कि जो कुछ कहा गया उसकी ताईद में एक रवायत लिख दी गई। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह ने ऐसा फरमाया था, किसकी जरूरत है उसके बाद ये कहे कि मैं इसके खिलाफ कुछ कहना चाहता हूँ या ये सही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता था। नतीजा उसका ये है आपके यहाँ कि अगर के वो कहेंगे कि 1200 साल से आपके यहाँ इतना काम हुआ है और काम की सूरत ये है कि वाकई तफसीरें जो लिखी गई हैं कुरान की 100-100 जिल्दों में एक एक तफसीर आपके यहाँ लिखी गई है और मुसलसल ये लिखी चली जाती है, कमरे के यहाँ कई कई हाल और शहर भर में इतनी किताबें उसके ऊपर, लेकिन सब तरह ही गजलें हैं। पहली तफसीर में जो तबरी लिख गया है, आखिरी तफसीर में आज भी जो लिखी जा रही है वही कुछ है, बस अंदाजे बयान जरा मुख्तलिफ हो जाता है। ये सारे नियाम हैं जो मुख्तलिफ हैं, तमकीर वही है और वो चीज जो है जिनकी याद की। पहली तफसीरों के अंदर जो जन्नत की हूरों के मुतल्लिक जो कुछ लिखा गया है, जो नक्शा खींचा गया है, मैंने अर्ज किया है कि मुझमें तो ये जरूरत है नहीं मखलूक मजमे के अंदर उसे बयान कर सकूं। जिसे सेक्स परवर्शन कहते हैं, ये परवर्शन एक टेक्निकल टर्म है, इसके लिए मैंने बदनिहादी तर्जुमा किया था, लेकिन बदनिहादी भी हकीकत में सही तर्जुमा इसका नहीं है। परवर्शन एक तो दरिया का नहर का रुख होता है, वो साहिलों के अंदर बह के ही चली जाती है, एक सैलाब की बना पर उसके साहिल टूट जाते हैं, तो साहिल के टूट जाने से फिर पानी जो रुख उसका जीता है उधर बह निकलता है और वही पानी के जिसने जिंदगी की सामान्य जिंदगी मुहैया करना था तबाहियों का मूजिब हो जाता है। कुछ यूं समझिए साइकोलॉजी की नफ्सियात की इस्तलाह में, ये परवर्शन जो है वो है पानी दरियाओं का जो साहिल को तोड़ के जिधर जी चाहे फिर बह निकले। हमारे यहाँ उस दौर में सेक्स परवर्शन नजर आती है, तो ठीक है अपने तौर पे अगर वो तारीख में ये कुछ लिखते तो कोई बात नहीं थी। ये सारा कुछ आपके यहाँ तफसीरों के अंदर आया हुआ है। पुराने करीम में एक तो ये चीज समझ लीजिए, यानी जन्नत के मुतल्लिक उसने कहा ये है, जन्नत और जहन्नम के मुतल्लिक ये सिर्फ तमसीली बयान है, ये मिसाल के तौर पर समझाने के लिए ये हमने कहा है। ये सचमुच इसी तरह से नहीं है जैसा इस दुनिया के अंदर तुम समझते हो, मिसालें हैं सिर्फ दी एक चीज। दूसरी चीज ये कि जिसे आप सेक्स या जिंसियात कहते हैं, मियां बीवी के ताल्लुकात, वो कोई ऐसी मायूब शय नहीं है कि मजहब की दुनिया में कहा जाए कि ये वहां तो इसको बाहर ही नहीं पाना चाहिए। यानी एक तरफ हमारे यहाँ तो ये कि वो आसार पे पूरे सवार है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ वो तसव्वुफ वाले आते हैं उनके यहाँ सेक्स का नाम लेना ही जुर्म और सा। ये सारी चीज जो हमारे यहाँ दूसरी तरफ आई, ये सारी ईसाइयत की तरफ से आई। ईसाइयत अपना बड़ा कारनामा ये बताती है, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने वो कहते हैं कि आपने शादी नहीं की थी, हत्ता के वो जो बेटे थे खुदा के वो भी खुदा की बीवी के बगैर ही बेटे हो गए थे, उन्होंने खुद शादी नहीं की। आगे जो इनके यहाँ फिर तसव्वुफ चला, सेंट्स इनके यहाँ जो चले, तो शादी तो एक तरफ रहा, पूछो ही नहीं कि उनकी क्या जिंदगी थी, तारकुत दुनिया किस किस्म के थे। बड़े बड़े सेंट इनके यहाँ के साथ मार का आ रहा, कारनामा क्या है कि जी सारी उम्र कीचड़ में उन्होंने बसर की, फनास सेंट हैं जनाब ये सारी उम्र इन्होंने गुसल नहीं की, ये सेंट हैं इन्होंने सारी उम्र नाखून नहीं तरसवाए, یعنی اولیاء ہونے کے لیے ملاحظہ فرمائیے کہ کیا صفات تھی اس قسم کا. تو یہ ترک دنیا کی جب یہاں تک کیفیت ہو تو پھر یہ بیوی بچوں کا تو معاملہ کوئی نہیں ہوتا. نن جن کے ہاں وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ساری عمر راہبہ ہوتی ہیں, شادی نہیں کرتی. تو انہوں نے سیکس کو بڑا گھناؤنا کر کے بتایا, اس کا اثر ہم پہ دوسری طرف یہ پڑا. قرآن کریم وہ ہمیشہ حقائق کو سامنے لاتا ہے. اس نے کہا یہ سیکس ایسی گھناؤنی چیز نہیں ہے حدود کے جسے اس نے یہ حلال اختلاط کہا ہے, اختلاط کہا ہے, وہ تو نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے اور نہایت ضروری چیز ہے. تو ایسی چیز گھناؤنی کیوں ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے جو وہ ساحل نا آشنا ہو جائے جب بھی جذبہ تو پھر واقعی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. لیکن خود یہ جذبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام سے ہی انسان کو گھنانا شروع ہو جائے. عیسائیت نے یہ چیز پیدا کی تو ایک طرف تو یہ کیفیت ہوئی اور دوسری طرف ہمارے ہاں یہ جو اس دور میں تفسیریں لکھی گئیں ارباب شریعت اور فقہ کے مسائل اگر آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں آپ کہ ان کتابوں میں کم از کم 75% مسائل جو ہیں وہ اسی سلسلے کے ساتھ ہوتے ہیں, بل واسطہ یا بلا واسطہ. تو عجیب قسم کی ایکسٹریم اینڈز میں افراد اور تفرید کے اندر ہماری قوم چلی آ رہی ہے. تصوف میں جاتی ہے تو کر کے دنیا اور کر کے لذات, شریعت کی طرف آتی ہے تو اس میں پوچھ ہی نہیں یہ تفسیریں جو کچھ انسان کو بتاتی ہیں کہ کہاں وہ لے جائے. سوال نہیں جنت کے متعلق, ہمیں سوال ہی نہیں جنت کے متعلق یہ کچھ سمجھنے یا طے کرنے کی کہ وہاں یہ جنسیات کا بھی یہی سلسلہ ہوگا جو یہاں قرآن کہتا ہے کہ یہی سلسلے والی بات ہے ہی نہیں. وہاں وہ دنیا, اس کے قواعد, اس دنیا کے تضمنات, وہ آج آپ کی, وہ کہتا ہے تمہارے شعور کی موجودہ سطح پر تم اسے سمجھ نہیں سکتے. وہ دنیا کچھ اور ہوگی, وہ زندگی کچھ اور ہوگی, زندگی کے لوازمات کچھ اور ہوں گے. اب اسے سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے وہ چیزیں کہ جو انسانوں کو اور خاص طور پر اس زمانے کی مخاطب قوم کو بہت زیادہ پر آسائش اور مغوب نظر آتی تھی, قرآن کریم نے مثالوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھایا. یہ ہے سارا قصہ. لیکن یہاں تو جہاں بھی وہ چیز آئی, جنت کے متعلق کوئی چیز آئی اور انہوں نے اپنی تفسیروں میں وہ کچھ لکھا اس کے متعلق, میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میں نہیں بیان کر سکتا. سب سے بڑی چیز حور اور حور و عین, دو لفظ قرآن میں آتے ہیں. یہ لفظ جو ہے, پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے, یہ ذرا ممکن ہے پھر موقع نہ آئے ان چیزوں کا. اور یہ چیزیں ہمارے ہاں مسلمات میں چلی جاتی ہیں تو حوروں کے متعلق تو ہے ہی چیز کہ جنت کے اندر وہ مومنوں کو جو بیویاں ملیں گی وہ حورے ہوں گی. یہ حور کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر پہلی چیز ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں نہایت پاکیزہ شفاف سیرت جس میں کوئی دھبا نہ ہو, بالکل شفاف اور صاف پاکیزہ, یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اور یہ لفظ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتا ہے. پاکیزہ سیرت, شفاف سیرت و کردار کا مرد, اس کے لیے بھی مرد جمع کا صیغہ ہے یہ لفظ ہے. مرد اگر ہوں گے پاک صاف شفاف سیرت کے الحمدللہ تو انہیں بھی حور کہا جائے گا. یہ ہمارے ہاں کے جو مستند لغت ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لین نے انگریزی میں جو اس کا ترجمہ لکھا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ میں بات آنے والی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ یہ بولا جاتا ہے عربوں کے ہاں پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ, صاف اور شفاف عقل. اور وہ کہتا ہے کہ وہ عقل فریب کار کے مقابلے میں اس چیز کو بلاتے. ایک تو عقل فریب کار ہے, 100 بھیس بدل دیتی ہے. عقل یار ہے, 100 بھیس بدل دیتی ہے. عقل عیار نہیں بلکہ نہایت پاکیزہ پیور اینڈ کلین. میں نے اسی لیے انگریزی کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے یا جن معانی میں عرب استعمال کرتے تھے پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ, نہایت پاکیزہ صاف شفاف عقل, یہ ہے اس لفظ کے معنی. اور استعمال ہوتا ہے مونس مذکر دونوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے. یعنی حورن عربوں کے ہاں کہیں گے تو صرف حورے عورتیں حورے جنہیں کہتے ہیں صرف وہ مراد نہیں ہوگی, پاکیزہ شفاف سیرت و کردار کے صاف عقل کے مالک مرد جو ہیں ان کے لیے بھی عربوں کے ہاں یہ لفظ حور استعمال ہوتا ہے, عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے شاید اس سے پہلے آپ نے یہ سنا بھی نہ ہو کبھی کہ مرد بھی حور ہوتے ہیں. دوسرا لفظ اس کے ساتھ آتا ہے این, این یہ نون. ہمارے ہاں ترجموں میں اور تفسیر میں اسے بھی مونس ہی کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے بڑی بڑی سفید آنکھوں والیاں, والیاں جو ہے نا بس اس پہ زور دیا جاتا ہے. لفظ حور کی طرح یہ لفظ بھی جمع کا صیغہ ہے اور مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے. تو قرآن کریم میں جہاں یہ چیز آئے گی خواہ وہ ہو یا این ہو, اس میں پاکیزہ سیرت پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ صاف اور شفاف عقل, اس کے لیے مرد ہوں یا عورتیں, عربی زبان کی روح سے دونوں کے لیے حور اور عین کا لفظ آئے گا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے قرآن نے بات کیا کی. وہ ایک معاشرے کا ذکر کرتا ہے جسے جنتی معاشرہ آپ کہتے ہیں. اس معاشرے کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں. اس کا انداز یہ ہے کہ جہاں تو کوئی چیز ایسی ہے جو خالص قوت کی ہے, مبارزت کی ہے, کوئی جنگ کی ہے, قتال کی ہے, وہاں وہ مردوں کے سیگے لاتا ہے کہ وہ اس باب میں آگے آگے ہوتے ہیں. اگرچہ قاعدے کی روح سے اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. یہ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جہاں انگریزی زبان میں تو ورب جو ہیں وہ تو مونس مذکر دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے, لیکن کم از کم ضمائر پروناؤنز اس میں مختلف ہوتے ہیں. قانون کی بنیادی شرط یہ ہے, آپ کو ہر قانون کی کتاب میں لکھا ملے گا کہ اس کے اندر ضمیریں تو مذکر کی استعمال ہوں گی لیکن وہ لا مذکر عورت اور مرد دونوں کو محیط ہوگا, یعنی اس میں شامل ہو جاتا ہے دوسرا شخص جو ہوتا ہے. زبان کے اعتبار سے الگ الگ نہیں کہنا پڑتا. عربی زبان میں تو جو ورب ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کا, لیکن اصول قانون کا وہی ہے. سارے قرآن میں دیکھیے بجوز چند مقامات پہ جہاں بالتخصیص اسے مومنات کہنا پڑا, یا ایھا الذین آمنوا, یہ مذکر کا صیغہ ہے. سارے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا, تو پھر اس کے معنی یہ ہیں اگر یہ مردوں کے صیغے کے اعتبار سے کہا جائے تو پھر سارے احکام قرآن کے مردوں ہی کے لیے ہیں بجز ان دو چار آیتوں کے کہ جہاں مومنات آتا ہے ساتھ. تو یہ اصولی چیز. تو قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں کسی ان دونوں صنفوں میں سے مرد یا عورت میں سے نمایاں خصوصیت کوئی بیان کرنی ہوتی ہے تو وہ اس قسم کے افعال یا ضمیریں لاتا ہے. مثلا یہ جو چیز ہے حیا, عصمت, عفت, یہ ٹھیک ہے مردوں کے لیے بھی وہ تقاضا کرتا ہے. تقاضا تو وہ پہلے مردوں کے متعلق کرتا ہے. یہ دیکھیے سورہ النور چوبیسویں سورہ جہاں کہتے ہیں پردے کے احکام آئے ہیں کہ باہر نکلیں تو یا تو یہی ہے نا کہ عورتیں باہر نکلنے جب تو انہیں چاہیے کہ وہ آنکھیں ڈھانپ لیں اپنی اور نیچی رکھیں نگاہوں کے متعلق یا عورتوں کے متعلق. قرآن کریم میں 24:30 پہلے کہا ہے کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنین مردوں کے متعلق پہلے کہا ہے کہ مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں. اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ چلیں تو ہم نگاہیں نیچی رکھ کے چلیں, وہ تو اسی وقت ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی نہ کوئی. اس کے معنی ہوتا ہے نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں باہر جائیں تو. بہت لفظ عجیب ہے غزے بطخ جس کو کہتے ہیں. ویسے بھی نگاہ محاورہ ہوتا ہے ہر زبان میں, نگاہیں جھک گئیں ندامت سے. ضروری نہیں ہوتا کہ یوں ہی کیا ہوا ہوتا ہے کہنے ڈیڑھ ڈیڑھ تک دے دیجیے نا, یہ معنی یعنی یہ محاورے ہوتے ہیں زبانوں کے. ہر شخص تکتا ہے لیکن ڈیڑھ ڈیڑھ تکتا ہے جڑا. یہ الفاظ ہوتے ہیں محاورے ہوتے ہیں زبانوں کے. غزے بسر کے معنی یہ ٹھیک ہے نیچے رکھنا ہے. جھکی ہوئی نگاہوں کے معنی یہ نہیں ہے کہ سچ مچ فزیکل آئیز جو اپنے یہاں چہرے کی ہیں چلو تو ان کو نیچے رکھو. اس کے معنی ہے نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو, اس میں حیا ہونی چاہیے. آپ کو شاید بات میں سے بات نکلتی ہے, عربوں کے یہاں کیا پوچھتے ہو. جسے آپ حیات زندگی کہتے ہیں اسی سے تو حیا ہے. یہاں تو اگر حیا نہیں ہے تو زندگی انسان کی نہیں ہے. آنکھوں کو نیچے تو مومنین سے پہلے کہا ہے اور آگے ہے کل للمومنات یغضضن من ابصارهن. عورتوں کو بعد میں کہا ہے لیکن یہاں الگ الگ اس لیے کہا کہ ایک چیز اگر استعمال میں لایا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ یہی کہا جاتا کہ صاحب یہ عورتوں سے ہی کہا گیا ہے مردوں سے نہیں کہا گیا. تخصیص کر دی قرآن نے ایسے مقامات کے اوپر. حیا اس کے نزدیک عصمت اور عفت کا جو جذبہ ہے انسان کا, اس کا مظہر ہوتا ہے نگاہوں سے. آنکھوں میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں, بڑی چیزیں آتی ہیں. بات اور تک چلی جائے گی ورنہ میں یہ بتاؤں آپ کو یہ کراماتیں اور یہ جتنی چیزیں اچھی ہوتی ہیں جن کو آپ یہ مسمریزم کو کہتے ہیں آج اور آج کل کے راستوں کے اندر بہت کچھ جو سائیکالوجی میں کیا جاتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے اندر آنکھوں میں عجیب چیز قرآن نے خدا نے کہا رکھی ہوئی ہے. تو یہ جو چیز ہے آنکھوں کی حیا, آنکھیں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ حیا اس میں ہے یا بے باکی اس کے اندر ہے. قرآن نے اسی لیے حیا اور عفت کے لیے آنکھ کی تشبیہ. پہلے تو میں یہ عرض کروں تشبیہ میں نے بار بار کہا ہے, اپنی طرف سے نہیں کہا, لفظی وہاں ہے کان نہ ہوں. تشبیہ یہ ہے, مثال یوں دی جا سکتی ہے. تو گویا یہ ساری چیزیں تشبیہ ہے, مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ اس جنتی معاشرے کے اندر اب دیکھیے کیا کہہ گیا ہے. آسرات طرف سے اینون سفر کے معنی ہوتا ہے انسان من. اتنے بلیغ الفاظ ہیں یہ کہ میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ شعر کا ترجمہ نہیں ہوتا, وہ تو میں کہوں قرآن کی الفاظ کا ترجمہ نہیں ہوتا, کوئی نہیں سکتا. مغرب کے بڑے بڑے فاضل جو ہیں عربی زبان کے انگریز, انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن کریم کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے کہ کاثرات طرف سے نگاہوں کا جھکانا ہی کچھ کم بات نہیں تھی. پوری آنکھ کے متعلق نہیں کہا. ترک ہوتے ہیں گوشہ یا چشم, یہ کوئی جو آنکھ کی ہوتی ہے پوری آنکھ بھی نہیں. آنکھ کا ہی دکانا نہیں کہا, یعنی اس کی شدت کی کیفیت یہ بیان کی, انتہائی بیان کی کہ آنکھ کو ایک طرف رہی گوشہ یا چشم بھی ان کا جو ہے وہ بے باک یا زبان. وہ دزدیدہ نگاہی سے بھی کام نہیں لیتے. دیکھو ہمارے ہاں اصطلاح پھر کہتے ہیں دزدیدہ نگاہ, نگاہ نیم باز. یہ الفاظ جو ہیں قرآن کریم کے کاثرات طرف میں آتے ہیں. آنکھ نہیں, آنکھ کا گوشہ جو ہے اس معاشرے کے اندر جو رہنے والے ہوں گے مرد اور عورتیں, ان کے حیا اور عفت و عصمت کے احساس کی کیفیت یہ ہوگی کہ آنکھ تو ایک طرف گوشائے چشم بھی بے بات نہیں ہوتا, جہاں صرف عین آیا ہے, دوسرے مقام سے 56/22 وہور عین فامثال اللؤلؤ المکنون, وہاں حور اور عین دونوں ہی لفظ آئے ہیں. اور کا امثال میں بات جو میں نے ابھی کہی تھی نا کہ یہاں آیا ہے کا انہم صاف عربی زبان میں مثال کے لیے آتا, گویا یوں سمجھو کہ, اور یہاں واضح کر دیا کا امثال کہ ہم مثال دیتے ہیں اس چیز کی, یعنی وہ سچمچ کی یہ نہ سمجھ لیجیے کہ یہ عورتیں یا اس قسم کا مرد جو تمہارے ہاں کے ہیں وہاں جو تصور ہے اس قسم کا مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے. اب اور آگے یہ پڑھیں, جب یہ ہوئے جو تھیں وہ عورتیں ہی گنائی گئیں تو پھر وہ مردوں کی انہیں زوجہ بھی بنانا ضروری تھا. تو میں نے آپ سے عرض کیا جا کہ عربی زبان کے اندر زوج کا لفظ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں تو وہ زوجہ ہی ہوتی ہے, زوج مرد تو مرد کو تو زوج کہا ہی نہیں جاتا, یعنی وہ عورت اس کو اپنا ساتھی سمجھتی ہی نہیں ہے, اسے زوج ہی نہیں کہتی, وہ تو میاں ہوتا ہے نا, اوپر اللہ میاں ہوتا ہے اور نیچے سے کاکے دا ابا میاں ہوتا ہے, میاں اللہ بھی میاں یہ بھی میاں, مجازی خدا کو کہا جاتا ہے. مجازی بھی یوں ہی تکلف ہی ہے حقیقت میں, اس خدا کے متعلق تو پتہ ہی ہوتا, خدا تو ہوتا ہی ہے. یہ زوج کا لفظ عربی زبان میں آتا ہی رفیق کے لیے ہے, ساتھی کے لیے ہے, کمپینین کے لیے ہے, ازواج کہتے ہی کمپینینز کو ہیں. قرآن میں بیشتر مقامات میں یہ چیز آئی مومن اور ان کے ساتھی. اب یہاں وہ جو لفظ آیا زوجناہم بحور عین, تو چلیے صاحب لفظ تو آ گیا زوجنا, اللہ دے زوجہ بن گئی یہاں سے, اور حور عین بن گئی ساری عورتیں ہی, تو یہ عورتیں جو ہیں ان سے اب پڑھایا انہوں نے زوج بننے کے لیے نکاح کرا دیا ان سے, تو صاحب یہ ان کے نکاح میں عورتیں آ گئی. قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ خود بھی اس قسم کے پاکیزہ سیرت شفاف فطلت اور سیرت اور پاکیزگی کے مجسمے, اور ان کے ساتھی بھی یعنی معاشرہ وہی ہے. اس یہ جو مخلوط معاشرہ, مخلوط کیا ہے ہمارے جیسا کیا معاشرہ ہم سے ہیں اب, کہ اس کے اندر کا اگر کوئی ایک شخص بھی سیرت کی پاکیزگی کا حامل ہوتا ہے تو سارا ماحول جو ہے بد کردار ہوتا ہے. وہاں قرآن نے جنت کے متعلق یہ بتایا ہے کہ وہاں ساتھی بھی ان لوگوں کے انہی جیسے پاکیزہ سیرت کے لوگ ہوں گے, پورے کا پورا معاشرہ ایسا ہوگا. اس لیے کمپینین کا لفظ اس میں ازواج کے معنی میں لایا ہے, وہ اور ان کے ساتھی سارا معاشرہ جو ہے اس قسم کا پاکیزہ سیرت کا ہوگا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ ٹھیک ہے, یعنی وہ جنت میں جانے کے لیے عورتیں وہاں سے محروم نہیں دی گئی, وہ تو ان کی اس زمانے کی بنائی ہوئی وضع کرتا روایت ہے نا کہ حضور نے فرمایا میں رات کی رات جب میں نے جہنم میں دیکھا, جھانک کے دیکھا تو وہاں عورتوں کی کثرت نظر آئی تھا, جہنم میں بھی عورتیں. قرآن کریم نے تو دونوں کو دوش چلایا ہوا ہے, سارے قرآن میں آپ دیکھ جائیے ابھی جانے میں دونوں کے لیے وہ جنت اور مغفرت اور آسائشیں اور مونا برابر برابر, کسی کوئی گوشہ ایسا نہیں زندگی میں جس کو جس میں عورت کو ایک قدم بھی پیچھے رکھا گیا ہو. یہ تو ہمارے ہاں ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا, آج تو خیر آپ ماڈرن ہو گئے ہیں, وہ بیوی ذرا آگے چلتی ہے, ورنہ ہمارے ہاں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ میاں آگے چل رہا ہوتا تھا, بیوی پیچھے پیچھے ہوتی تھی اور باتیں وہ کرتے جا رہے تھے, اگلا پیچھے وہ چلتی تھی پیچھے, اس کو ضرورت تھی کہ ہم دوست چل سکے. قرآن میں دونوں کو ہم دوست چلایا گیا, تو یہ کمپینین اس معاشرے کے اندر جنت کے اندر مرد اور عورت جسے آج ہم کہتے ہیں, بہرحال مومن اور مومنات ان دونوں کا ذکر ہے, اور دونوں ہی کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ پاکیزہ سیرت ہوں, پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ. بڑا خوبصورت ترجمہ لیل نے کیا ہے, عقل فریب کار نہیں, ان کی وہ حامی ہوں. اور جو مثال دی ہے بڑی ہی بڑی, كأنهم بيض مكنون كأنهم لؤلؤ مكنون. یوں سمجھیے یعنی پاکیزگی سیرت کی جو مثال قرآن نے دی ہے, کہا یوں سمجھو کہ جیسے صدق سکی کے اندر پاکیزہ شفاف موتی ہو, سیر اس سمندر کے اندر ہوتی ہے جہاں موجوں کے تھپیڑے ایک سیکنڈ کے لیے چین نہیں لینے دے, نہایت کڑوا تلخ کھاری پانی, خس و خاشاک, کثافتیں, غلاظتیں, یہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے. وہ میں نے جیسے کہا کہ موجوں کے ہنگامے بھی ہوتے ہیں, تلاقم خیزیاں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر, لیکن وہ سیپ جو ہوتی ہے اس کو اس کے اوپر تو یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس کے اندر جو موتی ہوتا ہے اس پہ کوئی چیز خارج کی اثر انداز نہیں ہوتی. بات ہوئی نا پاکیزگی سیرت کی, تو اس قسم کے ماحول میں بھی رہتے ہوئے جو سمندر جیسا تلاتم خیل بھی کیوں نہ ہو, نجاستیں اور غلاظتیں بھی اس کے اندر کیوں نہ بھری ہوئی, ٹھیک ہے, ان چیزوں کا اثر جو ہے باہر کی ان چیزوں کا فضا کا, اس قسم کی جو ہوائیں بھی ہوا بھی اب تو صاف نہیں ملتی ہمیں, ان چیزوں کا اثر انسان کے جسم کے اوپر تو ہوگا. یہ سیب کی مانند ہے جسم, اس کا اس کے اندر ہے جوہر خودی جس کو انسانیت کہتے ہیں, وہ اس سے بالکل محفوظ ہوتی ہے جیسے سیب سیب کے اندر موتی ہو. یہ جو تشبیہ ہے سیپ کی, حقیقت یہ ہے کہ انسانی خودی سیلف پرسنالٹی نفس, اصل انسان تو وہ ہے نا جسے آپ میں کہتے ہیں, یہ باقی تو سب کچھ میرا ہوتا ہے نا, میرا جسم, میری آنکھ, میرے ہاتھ, حتیٰ کہ میری جان, یہ میری ہوتی ہے. یہ کس کی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں میری؟ وہ میں ہوتا ہے. یہ میں ہے جو اصل ہے, جسے قرآن نے کہا ہے نفس انسانی, جسے آج سائیکالوجی میں پرسنالٹی یا سیلف کہا جاتا ہے, اقبال جسے خودی سے تعبیر کرتا ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جس طرح سے موتی کی پرورش اس کی پاکیزگی کے لیے صدق کا نہایت مستحکم, محکم, مضبوط ہونا ضروری ہے, ایسا کہ وہ باہر کے اثرات کو اندر آنے ہی نہ دے. یہ مثال بڑی برجستہ ہے انسان کے طبعی فزیکل جسم پیکر اور اس کے اندر جو سیلف کا موتی ہے اس کی تشریح. اور اقبال کے کلام میں تو پوچھے ہی نہیں کہ کتنا کچھ ہنسی بیٹھے, یا رب درون سینہ دلے با خبر بدے, با اضطراب موج سکون گہر بدے. اس قسم کا قلب سلیم کہ جس طرح سے سیر کے اندر موتی ہو کہ باہر تھپیڑے کھاتی رہے وہ موجوں کے, اور وہ اندر کو سکون ہو اس کے اوپر اضطراب کا چھائے گا. سیر کے متعلق یہ مشہور ہے, یہ چیز افسانہ کیوں نہ ہو لیکن تقریباً بڑی عمدہ چیز ہے کہ موتی کس طرح سے بنتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ابر نیسان بہار, یہ بہار کے موسم میں ایک بادل آتا ہے, اس میں سے ایک بوند ٹپکتی ہے, سیب اپنا منہ کھول دیتی ہے, وہ بوند اس کے اندر ٹپکتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس سیب کے اندر وہ جو ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کر, نشو و نما پا کر, پختگی حاصل کر کے موتی بن جاتا ہے. یہ عام چیز. تو یہ تشبیہ جو ہے یہ بڑی تاما تشبیہ ہے, یہ کہنے کے لیے کہ انسانی جسم کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ تندرست ہو, توانا ہو, صاف ستھرا پاکیزہ ہو, تاکہ مقصود بالذات نہیں ہے سیب کا ایسا ہونا, مقصود بالذات نہیں, اس موتی کی پرورش کے لیے یہ ضروری ہے. تو انسان کی طبعی زندگی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر جو انسانی خودی یا ذات یا سیلف کا موتی ہے وہ مستحکم نشو و نما پا کے پاکیزہ اسی طرح. یہ جو تشبیہ ہے یہ اقبال کے ہاں تو پھر شروع سے آخر تک ملتی ہے, سمجھایا ہی اسی طرح سے جاتا ہے. زندگانی ہے صدف, कतराए नैसा है सुधी, वो सदस्य क्या के जो कतरे को गुहर कर न सके, वो अगर खुद निगरो खुद करो खुद वीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। मोती जब उसके अंदर पुख्ता हो जाता है तो इतना हार्ड होता है, इतना सख्त होता है वो मोती, टूटता नहीं है सब तोड़ने, पानी का कतरा मोती बनकर इतना सख्त हो जाता है। दीन ये है अजीजा ने मन कि वो जो फितरत की तरफ से अनडेवलप्ड फॉर्म के अंदर पानी के कतरे की शक्ल में इंसान को वो सेल्फ या खुदी मिली है, वो इस तभी जिंदगी के सदब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नश्वो नमा पाती हुई मोती बन जाए। मोती बन जाएगा तो सदब खुद टूट जाएगी और ये मोती जो है फिर इसके बाद उस बाजार मिस्र में चला जाएगा जहाँ यूसुफ की तरह इसके बड़े बड़े खरीदार आएंगे, जिसे उतनी जिंदगी हम कहते हैं। जिंदगानी है सदब कतरा, वो सदस्य क्या के जो कतरे को गुहर कर न सके। कुरान ने कहा है कान्ना हम बैजुम मकनून, कहा है मिसाल के तौर पे यूं समझिए जैसे सदफ के अंदर पाकीज़ा मोती होता है। पाकीज़ा सीरत इंसानों की मिसाल की जा रही है, मर्द औरत दोनों इसमें, हूर और ईन के लफ्ज आए हैं कुरान में दोनों के लिए। इससे ज्यादा अजीज़ा ने मान खूबसूरत बलीग और पूछो शेर की दाद देने वालों से भी कि इससे बेहतर नसर के अंदर शायरी भी हो सकती, यानी उसने असलूब के बिना पे मैं कहता हूँ वरना कुरान तो शायरी नहीं। क्या मिसालें देता चला जाता है, क्या चीज उसने कही थी और उसके बाद आप तस्वीरें देखिए उसके अंदर ये इन हूरों की जो तफसीलात दी गई हैं, मेरे अंदर पूछो नहीं मैंने जान सकता जेन में आ रही है मेरे इस वक्त के साथ सारी मेरी वादियों के अंदर भरा पड़ा है मेरा इन चीजों से, लेकिन नहीं यही आइए यही तक रहिए कुरान तक रहिए कि क्या कहता है इनको जान। इसलिए कि आज ये बातें भी बहरहाल कुरान की आयतें सामने आती है, मुझे समझाना होता है उसके अल्फाज में समझाता हूँ, वरना बात आज हमारी समझ में भी मुश्किल से आ जाती है। इसलिए कि वो रोने वाला ये तो रो गया है ना कि तेरे मुहित में कहीं गौहरे जिंदगी नहीं, तेरे मुहित में कहीं गौहर जिंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मौज मौज देख चुका सदा सदा, तेरे मुहित में कहीं गौहर जिंदगी। जब इस मुहित में हमारे गौहर जिंदगी कहीं नहीं तो इन मिसालों से भी बात हम समझेंगे क्या। बात हो रही थी जन्नत के अंदर बाहमी एक दूसरे के सामने जो नक्शा था पीछे संख्या था, मुसावात का नक्शा ये है कि उसने नशिस्तें जो रखी हैं कुरान ने सुरर के अंदर तख्तों के ऊपर बैठे हुए ट्रोन जाती से कहती हैं, या बहरहाल ऐसी खूबसूरत चीज बैठने की जिसमें से सुरूर आ जाए इंसान को, उसमें भी आगे पीछे नहीं नशिस्तें कुरान ने रखी हैं। क्या बात कहने की, क्या नशिस्तें ऐसे बताई हैं कि एक दूसरे का मुंह एक दूसरे के आमने सामने हो। मुसावात की ये इंतहा है उस माशरे, इतना ही नहीं कि हर एक के हिस्से में वही तब आएगा बल्कि नशिस्तों की तरतीब इस किस्म की होगी तो ये नहीं होगा कि एक आगे हो दूसरा उसके पीछे बैठा हुआ हो, एक दूसरे के दिल मुकाबल एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होंगे। आपने वो जहन्नम के अंदर अहले दोज़ख के लीडरों के और अवाम के नजदीक पेशवाओं के और उनके मुक्तदियों के अहले तरीकत के और उनके मुरीदों के मकालमे तो आपने सुन लिए थे, मुतअद्दिद बार वो आयात आ चुकी हुई है हमारे सामने। अब जरा ये जन्नत में ये बात सुनिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि वो एक दूसरे से पूछेगा काला कायलुम मिन हूँ इन्नी काना दी करीम, कहने लगा कि यार मेरा वहां है एक दोस्त होता था एक साथी होता था बड़ा ही करीबी बनता था वो मेरे, वो नजर नहीं आया जन्नत में क्या। ये करीम की बात अजीजा ने मन सोच लीजिए, साथी बनाते वक्त सोच लीजिए बागे वो हमेशा मुझसे बात किया करता था, जब मैं उससे कहता था कि साहब इंसान के हर अमल का नतीजा सामने आके रहेगा, जहां नहीं तो अगली जिंदगी में आएगा, और वो हमेशा कहा करता था कि क्या तुम कहते रहते हो हम मर जाएंगे मिट जाएंगे फिर दोबारा जिंदा होंगे फिर मकाफाती अमल होगा फिर इनका नतीजा सामने आएगा। हमेशा वो मेरे पास झगड़ा करता था, آج وہ نظر نہیں آتا تو کہا کہ کیا وہ یہی بات نہیں جو وہ کہتا تھا کہ اسی کی بات اس کے لیے سچی ہو گئی ہے. قال هل انتم مطلعون فطلع, کہا دیکھنا چاہتے ہو اس کو کہ وہ بھی آگیا ہے یا نہیں, آگیا ہے کیا الفاظ ہے, جاؤ نہیں کہا ذرا ادھر جہنم کی طرف جھانک کے تو دیکھو. عزیزا نے من شاعری میں قصیدے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تصویر ہوتی ہے ایک ریت ہوتا ہے. پہلے اشعار اس میں ہوتے ہیں وہ عام مناظر کے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ آگے چل کے کیا ہوگا, اور اسی میں سے نکلتے ہوئے جیل ہوتا ہے آگے چل کے پھر وہ شیر آتے ہیں جس میں اصل مقصد ہوتا ہے وہ قصیدے کا. یہ انداز جو تھا نا قرآن کا کہ جنت کی باتیں ہو رہی ہیں, اب اس میں ابریکٹلی اگر جہنم کی بات آ جائے تو وہ جو بلاغت ہے اسلوب بیان کی وہ اس میں نہیں رہتی. کس انداز سے یہ جہنم لا رہا ہے یہ دیکھیے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا وہ کہا کرتا تھا کہ یہ قیامت وامت کچھ نہیں ہے ہم نہیں اٹھیں گے, تو وہ نظر نہیں آتا کیا وہ سچ, میری بات تو نہیں ہوگی. وہ دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں نظر نہیں آتا اور ذرا جھانک کے دیکھو, یعنی اب جھانک کے دیکھو جہنم کی بات کر رہا ہے قرآن میں, گریز ملازم گھمائیے کیسی خوبصورت ہے, تو ذرا جھانک کے دیکھو فرآو فی سوائل جہیم, دیکھا تو وہ بالکل عین وسط میں جہنم کے لڑکا ہوا ہے, اور تیری کی وہ ہے جھان کے دے اور دکھا بھی دیا ہے. تو یہ جو لوگ عزیزا نے مان ایسی باتیں کرنے والے ہوں نا کہ صاحب کہاں کا اٹھنا کہاں کی جنم کہاں کا جہنم کہاں کا مقافاتی عمل کہاں کی آخرت کی زندگی, بچ کے رہا کرو اس سے. اس لیے کہ کالا کلّا ہے ان چپتا لکر دین, کہا کہ خدا گواہ ہے کہ یہ اس سے کہہ رہے ہیں اپنے دوست کو, اس نے جو کہا ہوگا نا راہل راج نے یار کہا ہو تم ہمیں بھی اپنے ڈبے میں جگہ دو ہم تو یہاں مر گئے حدث کے بارے, اس نے کہا ستیا ناس تیرا تو مجھے بھی لے ڈوبا تھا, لاؤ لا نعمت اور ربی لکم کو من المحضرین, اگر خدا کی نوازش میرے حال پہ نہ ہوتی تو میں بھی تیرے ساتھ نہیں ہوتا, تو تو آپ کو ڈوبا تھا ہم کو بھی لے ڈوبا ڈوبنے والا تھا تو بچ گیا, خدا کی نعمت مجھ پہ ہوئی. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین, کیا آپ یہ واقعہ نہیں دیکھ رہے ہو ہم کہاں ہیں, اس سے اندازہ لگاؤ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد ایک جنت کی زندگی ہے. اور جنت کی زندگی کے متعلق یہاں دو باتیں کہی ہیں, میں انگریزی میں وہ دو لفظ جو ہیں میں نے پہلے پچھلے درس میں غالباً بتایا, ایک تو ہے سروائیول, یورپ کے مادہ پرست فلاسفر اور سائیکالوجسٹ آہستہ آہستہ ریسرچ کرتے کرتے پہلے تو اس پہ پہنچے کہ سروائیول ہے, مرنے کے بعد زندگی تو ہے, اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسی ہے کتنی ہے. اب لیٹسٹ ان کے یہاں کی جو کتابیں آ رہی ہیں اس میں امورٹیلٹی ہے کہ وہ زندگی ہے حیات ابدی ہے, وہ اس پہ پہنچ رہے ہیں. وہ یہ چیز ہے جو قرآن نے کہی کہ وہ موت جو وہاں آئی تھی اس کے بعد جو ہم آئے ہیں الا موت اتنا دین ملا, وہی پہلی موت تو موت ہے اس کے بعد اب موت نہیں ہے. وہ بچپن میں جو مائیں کانوں میں ڈالا کرتی تھی, کیا تھی وہ مائیں اور کیا وہ چھوٹے چھوٹے بول تھے, اللہ میاں مارے گا مار کے جوائے گا وقت پھیر نہ مارے گا, یاد ہے نا وقت پھیر نہ مارے گا, قرآن کی آئے تھے ترجمے کے لیے. پھر اس کے بعد موت نہیں ہے, پھر کیا ہے, اسے کہا کہ دیکھ لیا تم نے یہ جنت, اور پھر یہ سوچ رکھو کہ اب اس کے بعد موت نہیں, اور یہ بھی نہیں کہ اس کے بعد ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا. لفظ ہے انا حاضا لہو الفوز العظیم, کہا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو, میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں نجات کا تصور نہیں ہے, فوز کا نجات کے معنی ہے کہ کسی عذاب میں انسان مبتلا ہو اور اس سے چھٹکارا ہو, تو یہ تو کوئی گین نہیں ہے, یہ تو کوئی کمانا نہیں ہے, کچھ حاصل کرنا نہیں ہے. جی صبح بخار ہوا اس کے بعد دوائی وائی دی, شام کو بخار اتر گیا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے آپ صبح بخار سے پہلے تھے ویسے ہی ہوگا, اس میں حاصل کیا ہوا. سارے دنیا کے مذاہب کے اندر نجات کا تصور یہ انسان اچھا بھلا تھا بغیر گناہ کے تھا, جہاں آیا گناہ کی آلودگیاں وغیرہ ساتھ اس کے ہوئی, اس کے بعد خدا نے اس کو بھتیجے چڑھایا وہاں دھوبی کی اور جن جہنم میں بھیجا, ساتھ ساتھ کرار کے صاف ستھرا کر کے پھر باہر نکال دیا ہے. ہوا کیا یعنی یہ لمبا چوڑا اتنا چپڑا اتنا بکھیرا, یہ سب کچھ اس کو پیدا کرنا, دنیا میں سے گزارنا, پھر اس کو پھر زندہ کرنا, بھٹی پہ چڑھانا, جہنم میں بھیجنا, اس کے ساتھ پھر کیا کہ جیسا یہ پہلے تھا نا ویسا ہو گیا, میں بڑا کام کیتا. قرآن نے عزیزا نے من فوج کہا ہے, اچیومنٹ ہے, حاصل ہونا ہے کچھ, پہلے جیسا رہنا نہیں ہے. فوج فوج العظیم کہا لمثل هذا فليعمل العاملون, کہا ہے یہ وہ عزیز اچیومنٹ ہے جس کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے, کام کرنے والوں کے لیے. اور دیکھا کہ جنرل کن کے لیے ہے, کام کرنے والوں کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے, اس سے حاصل ہوتا ہے کچھ, ایز یور نہیں ہوتا اس میں. اگلی آئے ازالے کا خیر نزلن ام شجرت الزقوم, اب جہنم آ گیا. کب تپا دینے والی بات عزیز آنے والی, یہاں بیٹھے ہوئے بھی غور کیجئے تو واقعی کب کبھی پسینے چھوٹ جاتی. کہا کہ یہ نزلن, میں نے ایک دن کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق کریم کہا ہے جنت, وہ رزق جس میں تمہاری تکریم عزت عزت برقرار رہے, روٹی بھی ملے اور عزت سے نفس بھی ہو, اس کے لیے میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ تم تو مہمان ہو گئے ہمارے, مہمان کی تو بڑی عزت ہوتی ہے. نزلن کہا یہ مہمانی جو ہے خدا کی یہ بہتر ہے یا شجرت الزقوم بہتر ہے, یہ لفظ قرآن میں مقدر مقام پہ آیا. جہنم کے اندر سب چیزیں تشبیہاں ہیں, زقوم جو ہے ویسے تو وہاں صحرا کے اندر یہ جسے تھوہر کہتی ہیں نا ہم, اور اس میں تھوہر میں بھی ایک ناگ بھنی ہوتا ہے وہ جس کے پتے ایسے وہ پھن جیسے, سانپ کے پھن جیسے جو پتے ہوتے ہیں, یہ اس قسم کی جو تھوہر ہوتی ہے وہ اس کو کہتے تھے عرب, یعنی بدترین قسم کی زہر آلود قسم کا ایک پودا جس کی شکل ہی سانپ جیسی ہو, اسے کوئی بھی نہیں کھاتا تھا, کہیں کوئی چکھ بھی لے تو اتنا کڑوا ہوتا تھا کہ وبال. اس سے عربوں نے یہ لفظ دیکھا یقین, ہر وہ شے جو وبال جان بن جائے, اب یوں مانے ہو گئی وہاں جو کچھ ملے گا. اب دیکھیے گا کہ مثالوں کے ذریعے کیا سمجھایا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وبال جان بن جائے گا, اتنا جالنا فتنہ بالظالمین, بات بتا دی کہ کن کے لیے ظلمی ہے جرم عظیم. عزیزہ نے من قرآن کی بار بات کیا, سلب اور نحب اور استحصال بھی اس میں تھا, رسب زیادتی استداد, یہ ہے ظلم ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہے. انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم, کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ ہم کسی جہاں کے درخت کی بات کر رہے ہیں, وہ درخت وہ شجر کہ جو جہنم کے بنیادوں میں سے جس کی جڑیں اس کے جسم پر آئیں گی, جہنم کی آگ سمجھ لیجیے, اس آگ کے اندر اس قسم کا شجر آپ سوچ لیجیے کہ کیا ہے. اور پھر یہاں جہیم ہی کہا ہے, آپ کو تو معلوم ہے نا جہیم ہر وہ مقام جہاں کسی کی نشو و نما رک جائے, جہاں پانی کی روانی بند ہو جائے, زندگی حرکت اور حرارت کا نام ہے, آگے بڑھنے کا نام ہے, چلے جانے کا نام ہے, ارتقاء کا نام ہے, ایولیوشن کی سٹیجز طے کرنے کا نام ہے, بڑھتے چلے جانے کا نام ہے. جہاں کہیں رک گیا کوئی وہی جہیم ہے, وہی جہنم ہے. اس دنیا کے اندر جہاں جن قوموں کی زندگیاں کسی مقام پہ ٹھہر جائیں, آگے رک جائیں, آگے نہ بڑھ جائیں, وہ جہنم ہے, جہیم ہے ان کے لیے. اسی طرح سے آگے جانے کے بعد جنت تو آگے چلنے کا مقام ہے, جہاں رک جانے والی بات ہے جہیم. کہا کہ یہ درخت یا فصلیں یا اجناس یا پھل تو نشو و نما دینے کے لیے ہوتے ہیں, جو درخت جہیم سے اگے اس نے نشو و نما کیا دینی, وہ تو وبال جان بن گیا. یہاں وہ ہے تلوہا کانہ رؤوس الشیاطین, یہ اس کے پتے جو ہے اس قسم کے ہوں گے, خوش اوپر اس کے رؤوس الشیاطین کے ترجمے کیے جاتے ہیں شیطانوں کے سروں جیسے, اور پھر چلتے ہیں پھر ہمارے یہاں سے محقق کہ شیطان کا سر کیسا ہوتا ہے ہمیں نظر آتا ہے, آپ بیٹھے ہوئے سامنے شیطانوں کے سروں جیسے اس کے پوچھے ہوں گے. شیطان یہ عرب سے نہیں, یہ تو عرب تھے نہیں ہے, عرب تو کوئی ہمارے یہاں مفسر ہوا ہی نہیں, محل بہت ہوا. عربی زبان میں شیطان یہ سانپ کو کہتے تھے, فنجر سانپ کو. تو وہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ناگفنی, اس کو ناگفنی شہر کہتے ہیں. مثال کے طور پہ بتایا ہے کہ اس قسم کا وہ اگے گا جہنم کے بیچ میں سے, ہوگا وہ وبال جان ہو. اب اس قسم کی چیز کے درخت تو وہ نظر آئے گا لیکن وبال جان. مثالیں سوچی ہے سیدھا لینا, اور وہاں کی زندگی چھوڑ کے یہاں آ جائیے. اور جس رزق سے موت اچھی ہوتی ہے اس کا تذکرہ سن لیجیے, فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. کہا کہ یہ ٹھیک ہے, اس سے پیٹ تو بھرتا جائے گا, اس سے نشو و نما نہیں ہو سکے گی. دولت کے تو انبار ہوں گے, تجوریاں بھری ہوئی ہوں گی, بڑے بڑے بیلنس ہوں گے, بہت فراوانی سے ملا ہوا ہوگا, پیٹ ہی بھرا ہوگا. ہوگا کس قسم کا وہ 17/7. میں نے عرض کیا ہے کہ اب اپنی دنیا کی طرف آ جائیے, قیامت موجود تو ہے نا, آپ کو یاد ہے ہم بتایا تھا. پرانی سی دنیا سے جنت اور جہنم کو شروع کر دیتا ہے عزیز مہمان, انتظار نہیں دینا. وہی درخت وش شجرۃ الملعون تطیرہ, ملعون کہا, لعنت کے معنی ہوتا ہے ہر قسم کی نعمت آسائش نشو نما کے سامان سے محروم ہو جانا. شجر کہہ کے رزق کی طرف تو آتا ہے, یہ کھانے پینے کی چیزیں تو ہوں گی. اب اس کے متعلق پہلے تو یہ کہا تھا کہ پیٹ ہی بھرے گا, اب ملعون کہا ہے اس کو, محرومی ہوگی ہر قسم کی نشو و نما. 17/7 حدیث کا ریفرنس, 1/7/6/0. آگے ایک ریفرنس ہے 44/43. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, اثیم کے معنی آپ کو پتہ ہے, تھک جانا, وامانہ ہو جانا, کمزور ہو جانا, چلنے کی سکت نہ رہے جس کے اندر, وہی ذہین کی صورت ہے. یہ کہا کہ یہ رزق جو ہے طعام الاثیم ہے, رزق سے تو انسان میں توانائی آتی ہے, چلنے کے قابل ہوتا ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جس میں جو توانائی انسانیت کی ہوتی ہے وہ بھی تھکے ہارے وا ماندہ انسان کی ہو جاتی ہے, چلنے کی ہمت ہی نہیں رہتی اس کے. کس کے لیے ہے؟ دو تین آیتیں بیچ میں ہیں, کہا کہ یہ لایا جائے گا سامنے اور کہا جائے گا اس سے. غور سے سننے عزیزان ایمان, کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ شجرۃ الزقوم جو ہے, شجر ملعون جو ہے, کہا کہ اس سے کہا جائے گا ذوک, انکا انت العزیز الکریم, تو دنیا کے اندر بڑا قوت والا, تو بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا, خیر اس شجرۃ الزقوم سے عزیز الکریم کو دیا جا رہا. ایک عزت اور کرامت تو قرآن کریم کی اقدار سے حاصل ہوتی ہے, ایک فرعونیت سے حاصل ہوتی ہے. کیا نقشہ پھینکتا ہے قرآن اس کا, وہ لایا جائے گا. درمیان کی آیتوں میں یہ چیز ہے کہ کھولتا ہوا پانی صاف دیا جائے گا, میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف. یہ ہوگا زقوم کا شجرہ, زقوم کا ملعون اور عظیم قسم کی چیز پیٹ بھرنے کے لیے. پانی کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ پانی میں زندگی ہے, لیکن وہ تو ٹھنڈے پانی میں زندگی ہوتی ہے. یہ گرم پانی یا کھولتا ہوا پانی کسی پودے کے اوپر ڈال دیجیے, اسی وقت سرمر ہو جاتا ہے, انسان کو تباہ کر دیتا ہے, ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. کہا یہ ساتھ ہوگا, اور یہ اندازہ دیکھیے قرآن کا کہ کہا جائے گا دکھ آ ابھی سے, امت انسن عزیز کریم. کیوں یہ ہے اس دنیا کی زندگی کی بات تو نہیں, ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہے, ہزار ہے اس نہ بھی نہیں قیامت موجود. بڑا عزیز صاحب اقتدار کو کہتے ہیں, کریم وہ جو بڑا باعزت بنا پھرتا ہو, مقرم بنا پھرتا ہو, اقتدار اور قوت کا مالک, اور پھر جب اقتدار اور قوت اور دولت حاصل ہو گئی تو وہ ترین کو معاشرے کے اندر وہ بانی گیا خود ہی وہ سکتا کیوں اتنا کام کر رہے ہیں ترین ہاں یہ 44 کا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ ہاں 56/45 کہا یہ کون لوگ تھے یہ قرار بھی حاصل ہوا عزت بھی حاصل ہوئی یہ سب کچھ ہوا انہم کانوا قبل ذلک مترفین یہ سرمایہ داروں کا طبقہ تھا اس دنیا کے اندر دوسروں کی کمائی پر عیش کرنے والے یہ اطراف سے کہتے ہیں دوسروں کی کمائی پر عیش کرنے والے محنت وہ کرے ما حاصل یہ دے گا اور پھر وہ اتنا جمع ہو جائے کہ پیٹ سے بھر جائے لیکن اس رزق سے جو اس طرح سے حاصل کیا جائے ایک تو ذہین ہے نشو نما تو نہیں روک دے گی جو زندگی بخشنے والے عناصر تھے پانی جیسی چیز جالنا من الماء کل شئ ہے ہر شے زندگی جو ہے پانی سے ہوتی ہے وہ پانی کی وہ حالت کے جس میں زندگی تلخ ہو جائے انسان کی کھولتا ہوا پانی اس قسم کا بجرا تزبکون ملعون حسین اور ایک بار 73/13 73/13 کیا بیان کرے من تعامن دا غصہ تن وہ کھانا جو کھائے حلق میں پھنس جائے نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے محفوظ رکھے اس کھانے سے کھانا تو پڑے حلق میں اٹک آپ سوچ رہے ہیں عزیزان من کہ یہ کیا کھانے یہ کس جہنم کا ذکر ہو رہا ہے کس قسم کے یہ کھانے ہیں جو کھانے غصہ اور پھر آخری چیز عرض کر کے میرا خیال ہے اس موضوع کو پھر ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے میں اپنے اندر ہمت نہیں پا رہا یہ اپنی واردات ہے عزیزان من کے پیار میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے اجتماعی زندگی میں دیکھیے یعنی من ریفرنسز دیتے چلے جائیے یکجا یہ چیزیں بہت کم 88/6 سنیے کیا رزق بتا لیسا لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع کھانا ضریع سمندر کے کنارے کبھی آپ نے دیکھا کہیں سے گھاس پھوس کچافتیں اس قسم کی چیزیں جو اس میں ڈالی جاتی ہیں جہاں کہیں ساحل یا کنارا آ جاتا ہے اس میں چھلانگ نکالنے میں نا موجیں اس کی جو ہے وہ زور سے آتی ہیں یہ جس اس قسم کی چیز جو ردی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی وہ اس کو اس موج کے ساتھ اچھال کر پھینک دیتا ہے آپ پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ ردی کثافت والی چیزیں پھینکی ہوئی دوسروں کی چچوڑی ہوئی ہڈیاں دوسری قوموں کی پھینکی ہوئی ردی چیزیں ان کے ہاں کی ذریع ان کہا ان قوموں کو جو ملے گا رزق تو اس طرح کا ملے گا کہ دوسری قومیں جو اپنے یہاں سے چوڑی ہوئی ہڈیاں پھینک رہے گی یہ ان کو اٹھا کے دے رہے گے وہاں جا کر وہ میرے خدا خبیر و عظیم کا کلام ہے عزیزہ نے نقشہ پھینک کے کہا مل تو جائے گا یہ کھائیں گے یہ لے لیں گے اس سے لیکن لاج اس میں دوا لاج اس میں توانائی نہیں آئے گی جسم فربا نہیں ہوگا بھوک ملے گی نہیں دس طلب اور زیادہ بڑھتی پیٹ بھر جائے گا لاج اس میں وہ جو تندرستی کی پیٹ آتی ہے نا انسان کے اوپر نشوونما وہ نہیں آئے گی اور صورت یہ ہوگی کہ کھائیں گے تو بھوک اور بڑھ جائے گی اس سے پھر یہ وہی پھینکی ہوئی جیسے اور جھاڑ چونک ہے ان کو اٹھانے کے لیے خود چلے گا ذکر ہو رہا ہے جھاڑ پھینکی ہوئی لاغر اور کمزور کر دینے والا یہ کون سا ہے اب ہم آگے پھر احساسات کے اوپر اپنے درس کے اوپر سما انا لہم علیہ لشوب من ہنی سنیے عزیزہ نے من کس معاشرے میں ہم جو گئے کہا کہ وہ کچھ ملے گا کوئی چیز وہاں خالص نہیں ملے گی ہر شے میں ملاوٹ ہوگی خوابوں میرے خدا کو یہی لوگ خوابوں جاننے کی کھانے کی چیزیں ملے گی اس طرح سے دوسروں کی پھینکی ہوئی بھوک نہ ملے توانائی نہ ملے اور وہ پھر آنے کے بعد جب یہ بھی کوئی چیز خالص نہیں ملے گی ملاوٹ اور اس کے ساتھ
وہ جو کہا ہے کہ پانی اگر ہے وہ تو وہ کھولتا ہوں. عزیزان من رضا غصہ تن ہی نے میری حالت پیر کر دی, حالت میں اٹکا کڑوا چہرا دور حلق میں پھنسا ہوا, نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے, پھر وہی کھانا پڑے. کسی جانم کی زندگی میں سے تو نکلنا ہے نہیں نا, پھر وہی کھانا پڑے. اتنا بھی نہ ہو کہ اس کو کچھ نگلنے کا کچھ سامان تھوڑا سا مل جائے, پھر یاد آ جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ غالب جس دور میں گزرا ہے, بڑائی سختی کا دور, وہ 1857 کا واقعہ, پھر دلی میں ہی وہ پتہ نہیں کس کس قسم کی قیامت سے گزرا ہوگا, کس کس قسم کا یہ روٹی اور یہ کھانا جو تھا حلق میں پھنس جانے والا زہر. عجیب انداز میں وہ سب بہت اونچا تھا, اور پھر بات صاف کہہ نہیں سکتے, پابندیاں اتنی تھی, شیر کی زبان اس کے پاس تھی, اور اس میں بھی وہ اتنی اونچی اور بلند اور مشکل زبان استعمال کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جان کے کرتا تھا کہ عام سمجھ میں نہیں آئے کسی کو کہ کیا چاہیے. اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ گوئیں مشکل مگر نہ گوئیں مشکل, مشکل بھی آتا تھا, بات سارا مقصد سمجھ جاتا تھا. اب اس وہاں تک ہم تو آئے ہیں نا, حلق میں پھنس جانے والا صحرا دور کڑوا پسیندہ, آگے بھی نہ جائے پھنسا بھی ہوا ہو, وہی پھر دوبارہ بھی آئے سامنے, وہی کھانا پڑے. حبیبہ نے من ایک شیر اس کا ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے, شیریت میں بھی بڑی بلندی ہے, بات کتنی اونچی کہہ گیا, یک گریا پاسا زب پہ دو سد گریا رضا دے, زب کی تو نے اتنی تقسیم کی ہوئی ہے کہ آنسو آتے ہیں, اور تمہارا حکم یہ ہے کہ آنکھوں سے ٹپک لینا پڑے, ضبط کر کے رکھو روک کے رکھو. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آنسوؤں کا روکنا جو ہے وہ حلق میں کتنی تلخی اور کڑواہٹ, 200 آنسو روکنے کا تم نے حکم دیا, روکتا رہا, انتہا ہو گئی, یک گریا پسا ضبط دو سد گریا رضا دے. او خدا کے لیے 200 نالے 200 آنسو میں نے ضبط کیے ہیں, تو ایک آنسو بہانے کی تو مجھے اجازت دے, تا تلخیے آ زہر توانم سے گلو برد, تاکہ اس گھون سے اس آنسی سے یہ جو زہر پھنس گیا ہے گلے میں اس کو تو میں نیچے اتار دوں, اتنی سی تو اجازت دے دے. دیکھا یہ بےچارے کس حالت, 200 آنسو کے ضبط کے لیے تم نے تو اتنا تھا تو کر کے میں یہ جو زہر جمع ہو گئی ہے باہر تو نہیں نکال سکتا, اس کا چہرہ اس کے بعد جو ہے اس سے ایک عادت مل جائے گی, میں اندر ہی اس کو کسی طرح سے نکل لوں, وہ ایک تو آج اس کی اجازت دے. یہ دور تھا, یہ جہنم تھا جس میں سے گزر آئے تھے. تا تلخیے آ زہر توانم یہ گلو گر, لکھنا ہے تو پھر لکھ لیجیے, یس گریا پاسا ضبطے دو گریا رضا دے, تا تلخیے آ زہر توانم یہ گلو گر, سما انا مرگے ہوں جہین, یہ ہے وہ جہین رک جانے والی جگہ مقام, جہاں نبی بھی سلام سے تالاب جوہر بنتی ہے تو اس کے بعد اس میں سلام پیدا ہو جاتی ہے, زندگی نہیں رہتی, خود اس نبی کے پانی کے اندر زہر مل جاتی ہے, کڑوا ہو جاتا ہے, جہین ہے. کہا یہ کیا ہوا تھا ان لوگوں کو, عقل و فکر موجود تھی, آنکھیں موجود تھی, دیکھتے تھے سنتے تھے, پھر کیا ہوا تھا کہ جو جہنم کی زندگی کے اندر یہ بسر کرتے تھے, کہنے لگا بہت جہنم. اس لیے سنیے عزیزان من, انہم الفو آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون, کیفیت ان کی یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ جس راستے پہ ہمارے اسلاف چلتے آئے ہیں ہم اسی کے اوپر چلتے جائیں گے, عقل و فکر سے کام نہیں لیں گے. سن لیجیے جرم جسے تکلیف کہتے ہیں, کتنی ڈسکرپشن جو آپ نے سنی ہے عزیزہ نے من, جہنم کی, اس کے کھانے کی, اس عذاب علیم کی جسے قرآن کہتا ہے, اس کے بعد کہا گیا کہ کیا ہوا تھا اس قوم کو. قرآن کریم میں کہ جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا وہاں جو تم جہنم میں آ جا رہے ہو, کیا بات ہو گئی تھی. کہا کہ اگر ہم عقل و فکر سے کام لیتے تو جہنم میں کیوں آتے, یہ جواب ہے, عقل و فکر سے کام لینے والے تو جہنم میں نہیں رہتے, قرآن بتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی الفو آبا اہم دالینا فہم آلہ آثار ہم جو رہا ہوں ان کے نقش قدم کے اوپر دوڑتے چلے جا رہے ہیں. جتنا کوئی زیادہ اسلاف کا پابند ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار بتا تھا جو رہا ہوں ان قدم چلتے نہیں ہیں دوڑتے چلے جا رہے ہیں آثار ہیں ان کے نقش قدم کے اوپر کھڑے ہو کے سوچتے ہی نہیں کہ یہ راستہ جادو کی طرف لے جا رہا ہے جو رہا ہوں یہ جرم بتایا گیا وَلَقَدْ زَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ یہ انہی کی بات نہیں ہے اے رسول جو تمہارے مخاطب ہیں مجھ سے بھی شاید وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہی بات نہیں اس سے پہلے بھی جس قوم نے یہ روش اختیار کی کہ عقل و فکر سے کام نہیں لیا اور یہ کہہ دے کہ جو کچھ پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں اسی راستے پہ ہی چلتے چلے گئے کہا ان قوموں کی بھی یہی حالت ہوگی حالانکہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ حالانکہ ہم نے بھیجا تھا ان کے اندر ان لوگوں کو جو بتاتے تھے کہ بابا یہ راستہ غلط ہے قرآن کی طرف آؤ خدا کی کتاب کی طرف آؤ عقل و فکر سے کام لو ہم نے بھیجا ان کی طرف لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی ایک نہ مانی فانظر کیسا کان عاقبت المنذرین پھر دیکھو کہ جنہیں آج خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا وہ کس قسم کے جہنم میں نہ مانی انہوں نے ان کے ساتھ یہ ہوا اس کے برعکس دوسرے لوگ تھے اللہ عباد اللہ المخلصین خدا کے مخلص بندے وہاں کہا تھا آمیزشی اس کے اندر ہوں گی ملاوٹیں ہوں گی مخلص ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ اور آمیزش کسی قسم کی نہ ہو خالص صاف صاف شفاف موتی جس سے تشبیہ دی گئی قرآن میں وہ اس قسم کا ظہر میں آدھے ظہر کے سوا کچھ اور نہیں ایسے جو ہوں ان کو مخلص کہا جاتا ہے کہا کہ خدا کے مخلص بندے جو ہیں ان کی یہ طبیعت نہیں ہوگی ان کے سامنے خدا کا سلام آئے گا عقل و فکر ہوگی علم و بصیرت ہوگی فکر و تدبر ہوگا اور اس کے بعد وہ صحیح راستہ اختیار کریں گے اور یہ خدا کے مخلص بندے ہیں اور اس کے بعد اگلی آیات سے اس نے ان مخلص بندوں کی داستانیں شروع کی ہیں اور اس میں سب سے پہلا جو خدا کا نبی جسے جہاں سے سلسلہ ہدایت شروع ہوتا ہے حضرت علی علیہ السلام وہاں سے بات شروع کی ہے اور مختلف انبیاء کرام کی بات آتی ہے کیونکہ موضوع نیا آ جائے گا اس لیے تھوڑا سا لگتا ہے ہم اسے آئندہ بچ کر اٹھا رکھتے ہیں سورہ اختتاف کی آیت 74 تک ہم آ گئے لیکن من 75 سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.